بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر، باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس. وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. یہاں سے حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی ایک نئی کتاب کی ابتدا کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں سفر کے آداب بیان کیے جائیں گے. ہمارا دین جو ہے وہ کامل اور مکمل ہے. ہمارا دین ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اس سے پہلے جو کتاب گزری ہے اس میں بیماری سے لے کر تدفین کے بعد تک کے جتنے بھی مراحل ہیں ان کو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے حدیثوں کی روشنی میں بیان فرمایا. اليوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. تو ہمارا دین کامل ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن اور احادیث شریفہ میں ایک انسان کو موت تک اور انسانوں کو قیامت تک جتنے مراحل سے گزرنے کی ضرورت پڑے گی ان سب کو بیان کر دیا گیا ہے. یہ ہماری کمزوری ہے اور ہماری کوتاہی ہے اور ہماری کمی ہے کہ جب ہمیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم شریعت مطہرہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور جب رجوع کرتے ہیں اور ہمیں حق معلوم ہو جاتا ہے تو ہم اس کا اتباع نہیں کرتے. یہ ہماری کمی ہے، ہماری کوتاہی، ہماری کمزوری ہے. اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی ویسے ویسے اتباع شریعت کم ہوتی چلی جائے گی اور اتباع نفس جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو اول تو یہ کہ ہم شریعت مطہرہ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے. لاجک جو کہتی ہے، عقل میں جو بات آتی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور اگر شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرتے بھی ہیں تو اتباع ہوا کے ساتھ، یعنی اپنی خواہشات کی اتباع کے ساتھ. ذہن میں پہلے سے ایک پروگرام طے ہو چکا ہوتا ہے، پہلے سے ذہن میں ایک بات طے ہو چکی ہوتی ہے، اور ہم شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اسی بات کی تائید کے لیے. یہ نہیں کہ ہم حق کو تلاش کریں اور حق کے سامنے ہماری خواہش کو جھکا دیں. اور چونکہ اتباع شریعت کم ہو گئی اسی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں پریشان حال ہیں. مسلمانوں کی ترقی اور مسلمانوں کی کامیابی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی چاہت اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے شریعت مطہرہ کے تابع کر دیں. تو ایک خصوصیت تو ہمارے دین کی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے ایک انسان کو یا امت کو بحیثیت پوری امت کے قیامت تک جن جن مراحل سے گزرنا تھا, جن جن چیزوں کی ضرورت پڑنے والی تھی, ان ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے. بس یہ ہماری کوتاہی ہے, ہماری کمی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جتنی وابستگی رکھنی چاہیے, احادیث شریفہ کے ساتھ جتنی وابستگی رکھنی چاہیے, اہل علم کے ساتھ جتنی وابستگی رکھنی چاہیے اتنی رکھ نہیں رہے ہیں. یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے اور اس کوتاہی کا مداوع کرنا چاہیے تاکہ ہمارا قرآن سے احادیث سے رابطہ مضبوط ہو اور قرآن اور احادیث سے واقفیت ہو اور وہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئیں جو آنی چاہیے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین چونکہ قیامت تک کے لیے آیا ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ نے ہر دور میں علماء کی ایک ایسی جماعت رکھی جنہوں نے شب و روز کو ایک کر کے ان تعلیمات کو محفوظ رکھا. تو آج جو ہے یہ ہمارے سامنے ایک ایک چیز موجود ہے, یعنی کسی بھی مسئلے کے لیے کسی مفتی کے پاس کوئی جائے گا تو وہ مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ بھائی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو دنیاوی معاملہ ہے. نہیں, مفتی اس آپ کو جواب دے گا کہ یہ مباح ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے تو مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تنزیہی ہے. اگر یہ جائز ہے تو اس کا درجہ کیا ہے, صرف مباح کا درجہ ہے, نفل کا درجہ ہے, مستحب کا درجہ ہے, سنت موقعہ کا درجہ ہے, سنت غیر موقعہ کا درجہ ہے. یعنی کتنی محنت ہوئی ہے 1400 سال میں. تو یہ ایک دوسری ہماری خصوصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد بھی یہ محنت برابر چلتی رہی. یہ جو مدارس میں عربی اول سے لے کر دور حدیث تک اور پھر آگے دور تفسیر اور تخصص فی الفقہ اور تخصص فی التفسیر اور تخصص فی فلاں چیز میں فلاں چیز میں, تو اس میں بہت محنت کرائی جاتی ہے اور محنت کرا کے آج بھی الحمدللہ ایسے علماء پیدا ہوتے ہیں جو امت کی رہنمائی کے قابل ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو ہمیں جو ہے اپنے دین پر فخر محسوس کرنا چاہیے, دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جتنی محفوظ ہے اتنی ہمارے علم میں ہمارے ابا کی زندگی بھی محفوظ نہیں ہے. یعنی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اتنی اپنے والد اپنی والدہ کے بارے میں اتنی معلومات ہم حاصل نہیں کر سکتے. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم جتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں اتنی خود اپنے بارے میں بھی ہمیں معلومات حاصل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ 15 سال 16 سال کی عمر تک ہم نے کیا کیا, کہاں تھے, کیا کھانے کو پسند کرتے تھے, کون سا کھیل پسند کرتے تھے, ہمارے دوست احباب کون تھے, ہماری اچھی عادتیں کیا تھیں, بری عادتیں کیا تھیں, وہ ہمیں معلوم نہیں, بھول جاتے ہیں ہم بچپن کی چیزیں, پچھلی چیزیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف جو ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, یہ چونکہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے, ایک لائٹ ہے. لائٹ ہر طرف تیرگی تھی, نہ تھی روشنی, ہر طرف ظلمت تھی. جب آپ تشریف لائے ہر طرف تیرگی تھی, نہ تھی روشنی, آپ آئے تو سب کو ملی روشنی. اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفسیر کیا ہے, اسوئے مصطفیٰ کی یہ تفسیر ہے, روشنی 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 روشنی. یعنی اگر میں سیرت بیان کرنے جاؤں, شاعر کہتا ہے کہ سیرت بیان کروں تو کیا کروں, پیدائش سے لے کر اخیر تک, کہا کہ بس مجھے صرف روشنی 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 نظر آتی ہے. لائٹ ہے, لائٹ سب کے لیے, روشنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. قدم قدم پہ برکتیں, نفس نفس پہ رحمتیں, جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں صبح ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہاں سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جہاں سے گزر ہوا وہاں تو انسانوں کو روشنی ملی، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہیں ہوا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا گزر نہیں ہوا وہاں انسانوں کو روشنی نہیں ملی. روشنی جو ملی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسد ایک بہت بڑے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا، جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. جو بھی سعادت ملی اور جتنی ملی، چاہے مسلم کو ملی چاہے غیر مسلم کو، ہر ایک کو سعادت وہیں سے ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں میرے بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے، فخر ہونا چاہیے، اور یہ خوشی اور فخر جو ہے یہ کھوکھلا نہیں ہونا چاہیے بلکہ حقیقت پر مبنی ہونا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو علماء کے دروس میں بیٹھ کر سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالی شانہ کے فرامین کو دروس قرآن میں بیٹھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے. اور جب سمجھیں گے تو ہمارے دلوں میں ہمارے دین کی عظمت اور بڑھے گی، ہمارے دین کے لیے محبت اور بڑھے گی. پھر ہم میں سے جس کے دل میں پہلے سے عمل کرنے کا جذبہ ہے تو جب علم بڑھے گا تو عمل بھی بڑھے گا، اور جس کے دل میں پہلے سے عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو انشاءاللہ دروس قرآن دروس حدیث کے حلقوں سے وہ جذبہ بڑھے گا اور عملی زندگی آئے گی. اور پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ آسان آسان چیزیں اس کا علم نہیں ہوتا، تو علم نہیں ہوتا تو عمل کیسے کریں گے. ایسے بہت لوگ ہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں رکھا جائے. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے بہت لوگ ہوں گے، بہت یعنی امت کے میجورٹی لوگ وہ ہوں گے جنہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھنا چاہیے. اب پتہ نہیں ہے تو دیکھو ایک سنت سے وہ محروم، اور دن میں پانچ مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، آتے ہوئے پانچ سنتیں، جاتے ہوئے پانچ سنتیں، دن میں دس سنتیں تو یہی ہو گئی. اور بیت الخلاء میں دن میں ہم تین مرتبہ جاتے ہیں، تین مرتبہ داخل ہوتے ہوئے تین مرتبہ نکلتے ہوئے، سولہ سنتیں تو یہی ہو گئی. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی سولہ سنتیں کسی کے چوبیس گھنٹے میں آ جائے تو اس کی زندگی میں تغیر نہیں آئے گا؟ بہت تغیر آئے گا. سنتوں کے انوار ہوتے ہیں، سنتوں کی روحانیت ہوتی ہے، سنتوں کی برکات ہوتی ہیں. ان سنتوں کی برکت سے انسان کی زندگی میں پورا دین آتا ہے. ان سنتوں کی برکت سے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے اس کی زندگی بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہی سنتیں حسن خاتمہ تک پہنچاتی ہیں، اور یہی سنتیں قیامت کے دن ہمیں نجات بھی انشاءاللہ دلائے گی. تو میرا عرض کرنے کا منشا یہ ہے، ہمارے یہاں یہ جمعہ کے دن نماز کے بعد یہ معمول ہے اس سے کہ جمعہ کے دن کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو درود پاک کے ساتھ ایک خصوصیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ میرے اوپر جمعہ کے دن زیادہ درود شریف بھیجا کرو. اسی لیے حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر مؤمن کو کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے. میں بھی آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں 300 مرتبہ. اگر درود ابراہیمی ہو جائے تو بہت اعلیٰ، لیکن درود ابراہیمی نہیں تو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو پہلے شروع میں، ایک مرتبہ، تین مرتبہ، پانچ مرتبہ، جتنی مرتبہ ہو سکے، اور پھر 300 پورا کرنے کے لیے مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ کے لیے فرماتے تھے کہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے. اور جمعہ کے دن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے درود پاک کی کثرت کی، تو میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کے دن تھوڑا بڑھا دو، 350 کر دو، 400 کر دو، 500 کر دو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم چاہت پوری کریں. تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، اور جمعہ کا دن سید الایام ہے، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے سردار. تو تمام انسانوں کے سردار کے لیے تمام دنوں کا جو سردار ہے اسے خاص کر دیا گیا کہ اس دن میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام انبیاء کے اور تمام رسولوں کے اور تمام انسانوں کے سردار ہیں ان پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے. تو یہ جمعہ کے دن کو خاص مناسبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس لیے دل میں یہ خیال آیا ایک دن کہ جمعہ کی نماز کے بعد تو لوگ مشغول ہوتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, تو کون بیٹھے گا درسی حدیث میں. لیکن دل میں یہ خیال آیا کہ چلو کوئی نہیں بیٹھے گا تو خود ہی پڑھ کر سنا دیں گے حدیث, لیکن الحمدللہ اچھی تعداد میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. تو یہ جمعہ کے دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے جمعہ کے دن ہمارے یہاں یہ معمول ہے کہ کم سے کم ایک حدیث سناتے ہیں, اور مقصد یہی ہے اس کا کہ جمعہ کے دن کی برکتیں حاصل ہو جائے. جمعہ کے دن حدیث سنانے کی فضیلتیں بھی بہت زیادہ ہیں, اور ساتھ میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں. یہ ریاض الصالحین جو علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے, وہ اسے پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں ہو سکتا. ہر مدرسے میں اس کو پڑھایا جاتا ہے, اور اس میں شروع سے لے کر اخیر تک اگر کوئی ایک مرتبہ اس کو پڑھ جاوے اور اس میں سے جتنی حدیثیں ہیں ان کو غور سے سن کر ان کو اپنی زندگی میں لے آئے, تو ایوریج درجے کا مسلمان نہیں, وہ بہت اعلیٰ درجے کا ولی بن جائے گا. اس لیے نام اس کا رکھا ہے ریاض الصالحین, نیک لوگوں کے باغات. اس کا مطلب یہ کہ نیک لوگوں کو اس میں آ کر چرنا چاہیے باغ میں, یا یہ کہ اس میں چرو اور چر کر کے نیک بنو. تو یہ ریاض الصالحین بہت ہی بہترین کتاب ہے, اس کا انگلش میں بھی ترجمہ ہے, اردو میں بھی ترجمہ ہے, اسے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ شان وہ ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو آج جو ہے آج کی حدیث بہت مختصر ہے, اس سے اندازہ ہوگا کہ علماء نے صحابہ سے لے کر صحابہ تابعین اور بعد کے دور کے علماء نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی کتنی کوشش کی ہے. یہ کتاب سفر کے آداب کی شروع ہو رہی ہے کہ اس میں سفر کے آداب اور سفر کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, مدینہ منورہ سے نکلے غزوۃ تبوک, غزوۃ تبوک کے موقع پر یوم الخمیس جمعرات کے دن. یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم تک پہنچی ہے کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے گئے تھے تو کون سے دن تشریف لے گئے تھے. یہ صحابہ کا کمال ہے کہ انہوں نے ایک ایک چیز محفوظ رکھی, اور اللہ تعالی شانہ نے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ وہ اپنے محبوب کی ہر بات کو سنتے تھے محفوظ کرتے تھے, ہر بات کو دیکھتے تھے محفوظ رکھتے تھے. اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ من احب شیئن اکثر ذکرہ, جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا بہت تذکرہ کرتا ہے. تو پھر تابعین کے سامنے جہاں کہیں بیٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ ہوتا تھا. تابعین کا بھی یہی حال تھا, تبا تابعین کا بھی یہی حال تھا, اور آج بھی جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کا یہی حال ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں بس حدیثوں کے بارے میں تذکرہ, سنتوں کے بارے میں تذکرہ. تو اس طرح جو ہے یہ ہم تک یہ چیزیں پہنچی, ورنہ یہ کتابوں میں رہ جاتی. اگر علماء آج بھی ان چیزوں کو بیان نہ کرتے, ایسی مجلسیں قائم نہ ہوتی, تو یہ کتابوں میں رہ جاتی حدیثیں, اور ہمارا دین جو ہے بہت محدود ہو کر کے رہ جاتا. لیکن نہیں, سب کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتی ہے. کسی بیان میں بیٹھتے ہیں تو ضرور ہر شخص کوئی نہ کوئی نئی بات سن کر کے اٹھتا ہے کہ آج ہمیں یہ نئی بات معلوم ہوئی. یہ اللہ کا نظام ہے, یہ بولنے والے کا کوئی کمال نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو ہمارے دلوں کی بات معلوم ہو جاتی ہے, ہمارے دلوں میں کیا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے. حضرت نے فرمایا کہ نہیں, یہ بات ایسی نہیں ہے, یہ حقیقت کے خلاف ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن تم یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تمہارے دلوں کی بات معلوم ہو جاتی ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ جب بھی ہم آپ کے بیان میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے دلوں میں جو باتیں ہوتی ہیں یا ہماری زندگیوں میں جو باتیں ہوتی ہیں اسی کو آپ بیان فرماتے ہیں. تو حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ تمہارا کمال ہے. تم طلب لے کر سیکھنے کے لیے آتے ہیں, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے آتے ہیں, تو اللہ مجھ سے وہی باتیں کہلواتا ہے جو تمہاری ضرورت ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ شانہ کا ہم پر فضل ہوتا ہے کہ بولنے والے سے وہ بات کہلواتا ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں دیکھو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن نکلے, اور آگے پھر فرماتے ہیں کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ وَكَانَ يُحِبُّ أَن يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کہ آپ جمعرات کے دن نکلے. یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا کہ جمعرات کے دن سفر کرنا یہ مستحب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آسانی کے ساتھ کہیں سفر کا ارادہ ہو, عمرے کے لیے, حج کے لیے انڈیا جانا ہو, ریلیف کے کام کے لیے جانا ہو, رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جانا ہو, تعزیت کے لیے جانا ہو, اور آسانی کے ساتھ اگر جمعرات کے دن جا سکے تو اسے جمعرات کے دن جانا چاہیے. یہ علماء نے اس سے استدلال کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پسند فرماتے تھے جمعرات کے دن نکلنے کو. یہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اس لیے فرما رہے ہیں کہ صرف غزوہ تبوک کے موقع پر نہیں, دوسرے اسفار بھی انہوں نے دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن نکلتے تھے. تو جمعرات کے دن نکلنا آپ پسند فرماتے تھے. اب یہ ایک نئی بات آج اس نکاح کی برکت سے ہم سب کو معلوم ہوئی. اب جب معلوم ہوئی تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پاس بدھ اور جمعرات کی چوائس ہوگی تو وہ اب کیا کرے گا, وہ جمعرات کو چلا جائے گا. اب جمعرات کو جائے گا تو اسے ثواب ملے گا, ایک سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. اور صرف ثواب نہیں میرے بھائیو, جس سنت پہ آپ عمل کریں گے اس سنت کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آئے گی, آپ کے دل میں ایک خاص قسم کا نور پیدا ہوتا ہے سنتوں کی برکت سے. اس لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں, میں خود بھی بہت محتاج ہوں, میری زندگی میں بھی سنتیں نہیں ہیں. یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ آپ کے لیے نہیں, میرے لیے بھی, یہ بولنے سے مجھے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ہم آج ارادہ کر لیں, جمعہ کا دن ہے, کہ انشاءاللہ آج سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں گے. اور خیال کیا آتا ہے, خیال کبھی کبھی یہ آتا ہے کہ تو سنت ہی ہے, ایسا خیال نہیں آنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سنت, ادنا کا لفظ تو صحیح نہیں ہے لیکن یہ بتانے کے لیے کہ جتنی سنتیں ہیں ان میں سے سب سے نیچے درجے کی جو سنت ہے, سب سے چھوٹی سنت, وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے, سب سے چھوٹی سنت. اچھا, کبھی کبھی خیال شیطان کیا ڈالتا ہے, شیطان یہ ڈالتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام تو کرتا نہیں, ابھی سنت سے کیا ہوگا, یہ خیال ڈالتا ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ سنتوں پر جب آپ عمل کریں گے تو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کا نور دل میں پیدا ہوگا, اس کی وجہ سے دل ہیلتھی ہوگا. دل جب ہیلتھی ہوگا, صحت مند ہوگا تو مضبوط ہوگا, اور مضبوط ہوگا تو ان سنتوں کی برکت سے وہ جو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتے تھے وہ بھی آسان ہو جائے گا, وہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کر پاتے تھے وہ بھی آسان ہو جائے گا. اس لیے سب ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آج سے بہت محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کریں گے. تو آج یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی جگہ سفر کرنا ہو تو جمعرات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے کو پسند فرماتے تھے. اور ایک روایت میں ہے حضرت کعب ابن مالک ہی کی, جو کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے, کہ لقلما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الا فی یوم الخمیس. دیکھو, اگر اوپر والی حدیث ہی ہوتی اور امام مصنف علی الرحمہ اسی حدیث کو نقل کرتے تو ہمیں مغالطہ ہو جاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات ہی کے دن نکلتے تھے, تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. تو اب یہ دوسری روایت لے آئے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ نکلتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی جمعرات کے علاوہ بھی نکلے ہیں. اس سے ہمیں اب لیوے ہی مل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ دوسرے دن میں بھی نکلے تھے. اب ہمیں کیا نیت کرنے کی ہے, اگر جمعرات کے دن ممکن ہو تو ہمیں جمعرات کے دن نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے سفر کے لیے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے. جمعرات کے دن نہیں تو پھر سنیچر کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے, ویکینڈ ہوتا ہے سیٹرڈے کے دن, سنیچر کے دن, اس لیے کہ ایک دوسری روایت میں ان دونوں دنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ بارک اللہ فی امتی فی سبتہا و خمیسہا, اللہ نے برکت ڈال دی ہے میری امت کے لیے سنیچر کے دن اور جمعرات کے دن. یا تو یہ خبر ہے یا دعا ہے کہ اے اللہ تو برکت ڈال میری امت کے لیے سنیچر کے دن اور جمعرات کے دن. تو علماء نے کیا لکھا ہے کہ جو کام جمعرات کے دن کیا جائے, جو کام سنیچر کے دن کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں جمعہ کے دن
کام کرتے ہیں کہ بھائی جمعہ کے دن کریں گے تو برکت ہوگا، یقیناً برکت والا دن ہے، کرنا چاہیے، جمعہ کے دن بھی کرنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ شانہ نے جمعرات کے دن اور سنیچر کے دن برکت ڈال دی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ بھائی منگنی کرنی ہے بچے کی تو سنڈے کو بیٹھنے کے بجائے چلو سنیچر کو بیٹھ جاتے ہیں، ویکینڈ ہے تو سنڈے کے بجائے سنیچر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ سنیچر کے دن اگر بیٹھیں گے تو اس میں برکت زیادہ ہوگی. تو اب دیکھو ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ سفر کرنا ہے یا کوئی بھی کام کرنا ہے ہمیں، تو پہلی چوائس ہے جمعرات کا دن، دوسری چوائس ہے سنیچر کا دن. لیکن اگر جمعرات اور سنیچر نہ ہو سکے تو پھر یہ نیت کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت کی بنا پر دوسرے دن میں سفر کرتے تھے، تو میری بھی مجبوری ہے کہ میں سوموار کے بغیر سفر نہیں کر سکتا، سنڈے کے بغیر، تو یہ بھی سنت ہی ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمعرات ہی کے دن سفر نہیں کرتے تھے، کبھی کبھی اس سے ہٹ کر بھی کرتے تھے، تو یہ بھی سنت ہو جائے گی ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ اس باب میں دو باتیں بیان کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جمعرات کے دن سفر کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کے ضمن میں وہ دوسری روایت میں نے بیان کی جس سے پتا یہ چلا کہ مستحب ہے جمعرات کے دن، اس کے بعد افضل ہے سنیچر کا دن، اور اس کے بعد جس دن بھی سفر کرنا چاہے کر سکتے ہیں. اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتلائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سنیچر اور جمعرات کے دن کے لیے خاص دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری امت کو برکت عطا فرما، یا خبر دی تھی کہ اللہ نے برکت ڈال دی ہے ان دونوں دنوں میں، تو جمعرات کے دن اور سنیچر کے دن کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری بات جو اس باب میں بیان فرمائیں گے، جو انشاءاللہ میں آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ شروع دن میں کام کرنا یہ مستحب ہے. یعنی سفر کرنا چاہتے ہیں تو بجائے ظہر کی بات کرنے کے صبح کو چلے جاؤ، تو صبح کو اگر کوئی سفر کرے گا تو سنت ہو جائے گی. کوئی آفس میں جانا چاہتے ہیں تو بجائے ظہر کی بات جانے کے صبح کو چلے جاؤ. یعنی بات تو ایک ہی ہے، صبح کو کریں گے تو مستحب، دوپہر کو کریں گے تو مستحب نہیں، اس میں ثواب ملے گا. اور پھر اس کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکوریہا، اے اللہ میری امت کو اس کے ابتدائی وقت، دن کے ابتدائی حصے میں برکت نصیب فرما. تو علماء نے اس سے بھی لکھا ہے کہ جو کام صبح کو کیا جائے اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ صبح کے بعد میں برکت نہیں ہوتی. اسی لیے ہمارے جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، جلدی سوتے تھے، جلدی اٹھتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے اور سارے کام کاج سے 9-10 بجے تک میں فارغ ہو جاتے تھے، تو برکت والے وقت میں کام کر کے فارغ ہو جاتے تھے، اس لیے ان کی زندگیوں میں برکت بہت تھی. آج ہو سکتا ہے کہ کیش میں بہت برکت ہو لیکن زندگیوں میں برکت نہیں ہے، ہمیں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. بھوریا میں جب ہم رہتے تھے تو 10 سال کی عمر میں یہاں آئے تھے تو کچھ نقشہ ہے، تو سب خوشحال تھے. یعنی خوشحال کا مطلب کیا کہ خوش بہت تھے، غریبی تھی، کھانے پینے میں تو کوئی ایسی فراوانی نہیں تھی لیکن سب خوش بہت تھے. اور آج دیکھو ہر شخص پریشان ہے، اچھے اچھے مکانات ہیں، سب کے جیب بھرے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن حقیقی جو اندر کی خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی نہیں ہے، حقیقی خوشی ہونی چاہیے وہ خوشی نہیں ہے. میں ایک صاحب کا مجھ سے تعلق ہے، بہت محبت رکھتے ہیں، تو وہ خود بھی بہت رئیس ہیں، بہت مالدار، اور ان کی اولاد جو ہے ظاہر ہے کہ باپ کے ساتھ ہی، تو وہ بھی رئیس اور بہت فرما بردار اولاد، بہت فرما بردار، لیکن ان کے دل میں ایسا ایک شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ کسی دن میری اولاد میری نافرمان ہو جائے گی. تو تنہائی میں جب بھی ملتے ہیں تو روتے ہیں، اور رونے کے ساتھ ساتھ وہ گھبراہٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ 10-15 سال سے تو میں آپ کو جانتا ہوں، اور 10-15 سال سے آپ یہ رونا رو رہے ہیں، اور 10-15 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اب تو آپ اطمینان رکھیے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. لیکن نہیں، ان کو یہ شبہ ہے، ایک دل میں کھٹک ہے یہ. میں نے کہا دیکھو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے اس ایک ایسی چیز کی وجہ سے جس کا وجود ہی نہیں ہے ان کا چین اٹھا رکھا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اسی کی برکت سے ان سے مجاہدہ کروا کے آخرت میں کچھ دینا چاہتے ہیں. ہمیں کسی کے بارے میں ایسا کبھی خیال نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مصیبت میں تکلیف میں دیکھیں کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے، یہ تو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہم کوشش یہ کریں کہ کام جو ہے وہ صبح کے وقت میں کر لیا کرے، اور صبح کے وقت میں کام کرنے کے لیے رات کو سونا پڑے گا. لیکن اب ہر ایک کے یہاں جو ہے وہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے، رات کو دیر سے سونے کی عادت ہو گئی ہے, صبح کو فجر کے بعد سوتے ہیں, دیر سے اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالیٰ شانہ حدیث کی برکات ہمیں نصیب فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانہ آج جو نکاح ہو رہا ہے اس میں بہت برکت پیدا فرماوے, دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت عطا فرماوے, اور ان دونوں کو دونوں طرف کے ماں باپ کے لیے اور دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے بہت سکون کا ذریعہ بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے, اور آخرت میں بھی ان دونوں کو اور ان کی اولاد کو دونوں خاندانوں کے لیے ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام, فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام, إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة, او كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم بارك لنا فيما عطيتنا, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم, واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات, وكما ألفت بين الطيبين والطيبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحم کا, کرم کا, یسر و سہولت کا, عفو و عافیت کا, فضل و عنایت کا, حفظ و امان کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, دوسروں کو چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین, ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما. دنیا کی بھی خیر نصیب فرما, آخرت کی بھی خیر نصیب فرما. دنیا کے شر سے محفوظ فرما, آخرت کے شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین, دنیا کی چمک دمک سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین, فکر آخرت کو پیوست فرما دے, فکر آخرت کو مستحضر فرما دے. الہ العالمین, ہر آن ہر گھڑی فکر آخرت نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما، الہ العالمین دلہا دلہن کو خوب محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما، الفت نصیب فرما، انس نصیب فرما، یا ارحم الراحمین انہیں تقوی والی زندگی نصیب فرما، الہ العالمین علم والی زندگی نصیب فرما، عمل والی زندگی نصیب فرما، الہ العالمین ان دونوں کو ہر مکروہ سے، ہر شر سے، ہر آفت سے، ہر بلا سے محفوظ فرما، الہ العالمین ان کی بدناظرین کی نظر سے، شریروں کے شر سے، مفسدین کے فساد سے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، الہ العالمین ان کی ہر نوع کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا، اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، الہ العالمین دونوں کی دین کی تکمیل کا ذریعہ بنا، الہ العالمین تقوی کی زندگی میں آنے کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین ان دونوں کو، ان کی ہونے والی اولاد کو، دونوں خاندانوں کے لیے الہ العالمین آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا ارحم الراحمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں، الہ العالمین ان سے ان کو بھی متصف فرما، الہ العالمین ہمیں احادیث شریفہ سے، قرآن مجید سے، شریعت مطہرہ سے وابستگی عطا فرما، علم کی رغبت نصیب فرما، حق کو پہچاننے کی، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین سنتوں سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما، سنتوں سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما، سنتوں سے ہماری زندگیوں کو آراستہ فرما، سنتوں کے انوار سے ہم سب کو منور فرما، الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہیں، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے دوست احباب، محبین، محسنین، الہ العالمین سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما، الہ العالمین آج یہ شادی کا دن خوشی کا دن ہے، الہ العالمین ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان سب کی مغفرت فرما کر انہیں بھی الہ العالمین آخرت کی ابدی خوشیاں نصیب فرما، الہ العالمین دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر شر سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک.